الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل میں ہماری گفتگو نماز جمعہ کے مسائل پر جاری. گزشتہ ہفتے کی گفتگو کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے کہ جب کوئی شخص واجب ہو جانے کے بعد کسی نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرے تو اس کے بعد تمام زندگی وہ نماز اس کے اوپر باقی رہتی ہے، اور اگر اپنی زندگی میں بھی اس کو انجام نہ دے سکا تو مرنے کے بعد اس کے بڑے بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ باپ کی ان نمازوں کے قضا انجام دے. لیکن اس کے اندر بڑے بیٹے پر یہ شرط نہیں ہے کہ بذات خود ان نمازوں کو پڑھے، بلکہ کسی اور سے بھی پڑھوا سکتا ہے، پیسے دے کر بھی پڑھوا سکتا ہے. اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اتنا یقین حاصل کر لے کہ میرے باپ کے اوپر جو نمازیں باقی تھیں وہ نمازیں اتر گئیں. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بڑے بیٹے پر جب نمازیں واجب ہوتی ہیں تو صرف وہ نمازیں واجب ہوتی ہیں کہ جو باپ کی اپنی نمازیں ہیں. اگر باپ نے اپنے باپ کی نمازوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، باپ تارک الصلاح تھا، اپنی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اور اس باپ کا جب باپ مرا تھا دادا، تو دادا کی کچھ نمازیں باقی تھیں جو اس باپ کے اوپر آ گئیں. باپ نے نہ اپنی نمازیں پڑھی نہ اپنے باپ کی یعنی دادا کی نمازیں پڑھی. مرنے کے بعد اس پوتے کے اوپر صرف اپنے باپ کی نمازیں تو واجب ہوں، لیکن دادا کی وہ نمازیں کہ جو دادا نے چھوڑی تھی وہ واجب نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر انسان کوئی نماز باطل طریقے سے پڑھے، نماز تو پڑھے وقت کے اندر پڑھے، خیال کرتے ہوئے پڑھے، لیکن مسئلہ نہیں مانے نماز اس نے غلط طریقے سے پڑھ، بعد میں یہ پتا چلا کہ نمازیں باطل ہیں، بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ نمازیں باطل ہیں، اس صورت میں بھی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان نمازوں کی قضا انجام دے، سوائے ایک موقع. وہ موقع یہ ہے کہ اگر انسان تکلیف نہ کرے تو اس صورت کے اندر اس کی تمام نمازیں باطل ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی نے 40 سال یا 50 سال کے بعد تقلید کر تو پیچھے کے تمام اعمال باطل، لیکن جیسے ہی تقلید کر لی ویسے اپنے مجتہد سے پوچھ لے، اور اگر مجتہد پیچھے والی نمازوں کی اجازت دے لے تو اگرچہ وہ باطل تھی لیکن اب ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ نمازیں جو ہیں تو بخود صحیح ہو جائیں. اس کے علاوہ جتنی نمازیں باطل ہیں، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، تشہد نہیں کیا، یا غسل کا طریقہ نہیں معلوم تھا، نمازیں پڑھتے چلے گئے، تو یہ تمام نمازیں باطل، اور ان کے صحیح ہونے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان ان نمازوں سے قضا انجام دے. قضا انجام دینے کے سلسلے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر واجب نماز کے قضا واجب ہے، خالی ظہر عصر مغرب عشاء اور صبح کا مسئلہ نہیں، بلکہ تمام زندگی جتنی نمازیں آیات انسان نے چھوڑی یا غلط طریقے سے پڑھی ان سب کے قضا واجب ہے. اگر کبھی منت کر لی اور منت پر عمل نہ کیا اور اس کا وقت نکل گیا، مثلا منت کی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پہلے جمعے کو نماز پڑھوں، اور کامیاب ہونے کے بعد یہ نماز انجام نہ دے تو پہلا جمعہ تو نکل گیا لیکن یہ نماز باقی رہے گی اور تمام زندگی باقی رہے گی، اور جب کبھی اس کو خیال ہو جائے اس وقت اس کے لیے واجب ہے کہ اس نماز کے قضا انجام دے. صرف دو نمازیں ایسی ہیں کہ جن کی قضا نہیں ہے، ایک نماز عید اور ایک نماز جمعہ، کہ اگر وہ نہیں پڑھ اور ان کا وقت نکل گیا تو اب شریعت کے اندر ان کی قضا نہیں ہے. نماز جمعہ کا وقت نکل گیا تو ظہر کو قضا پڑھنا پڑے گی، اور نماز عید کا وقت نکل گیا تو اس کی قضا پر شریعت کے اندر بالکل نہیں. قضا کے سلسلے کے اندر ایک اہم مسئلہ جو کافی آسانی پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اوپر قضا نمازیں واجب ہوں تو اس کو یہ اختیار ہے کہ چاہے ترتیب سے پڑھے یا بغیر ترتیب سے پڑھے. ترتیب کا مطلب جس طرح چھوڑی تھی اسی طرح پڑھے، یا 6 مہینے پہلے کی نماز پہلے پڑھ لے، سال بھر کی نماز بعد میں، اس کو اختیار ہے چاہے ترتیب سے پڑھے یا بغیر ترتیب کے پڑھے. البتہ انتہائی تاکید اور انتہائی ثواب کہ اگر انسان کی صرف ایک نماز رہ گئی تو اس صورت کے اندر پہلے اس قضا کو پڑھے اور اس کے بعد ادا کو پڑھے. مثلاً آج صبح اگر صبح کی نماز کسی نے چھوڑ دی اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا یا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تو انتہائی تاکید اس چیز پر ہے کہ پہلے اپنے اسی لیے صبح کی نماز کے قضا انجام دے دے اور اس کے بعد جمعے کی یا ظہر کی نماز پڑھے. اور اس حد تک تاکید ہے کہ اگر ظہر کی نماز آپ نے شروع بھی کر دی اور تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے پہلے آپ کو خیال آ گیا تو اپنی نماز کو پلٹا بھی سکتے ہیں, اس کو صبح کی قضا نماز سمجھ کے اس کو ختم کر دیجئے اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز انجام دیجیے. قضا نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بچے کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو قضا نماز پڑھانے کی عادت ڈلوائے. اب آج کے نئے مسئلے, آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر نماز کو قضا کر دیتا تو اس کے بعد زندگی کے اندر کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی زندہ کی طرف سے نماز کی قضا انجام دے. نماز اور روزہ مرنے کے بعد وارث کرا سکتے ہیں کہ اپنے مرنے والے رشتے دار کی قضا نماز یا قضا روزہ کسی سے کروا لیں, لیکن اگر کوئی شخص زندہ تو کسی شخص کو یہ حق اور اختیار نہیں کہ اس کی طرف سے قضا نماز یا قضا روزہ رکھے, اگرچہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص اتنا معذور کہ آپ اپنی قضا نماز نہیں پڑھ سکتا یا یہ شخص اتنا معذور ہے بالکل مرنے کے قریب ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ قضا روزہ رکھے, اس کا بھی یقین ہے تب بھی جب تک کہ وہ زندہ ہے اس وقت تک اس کی طرف سے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اصول ہے کہ مرنے والے کی طرف سے تو نماز اور روزہ اور دوسری عبادتیں انجام دی جا سکتی ہیں, لیکن زندہ کی طرف سے کوئی واجب کام انجام نہیں دیا جا سکتا سوائے حج کے. کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی نے انجام نہ دیا اور بعد میں جا کر بوڑھا ہو گیا, ضعیف ہو گیا, زخمی ہو گیا, معذور ہو گیا اور یقین ہو جائے کہ اب میں حج نہیں کر سکتا تو اپنی طرف سے نائب بھیج سکتا. حج کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی زندہ کی طرف سے کرنا جائز نہیں. اس کے بعد ہماری گفتگو جمعے کے مسائل پر آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. اس طرح ایک مسئلہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ نماز جمعہ جو یہ بھی ایک واجب نماز ہے اور جمعے والے دن ظہر کے بدلے میں اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ واجب تفریح ہے, یعنی اگر انسان اس کو کی تمام شرائط کے ساتھ جو تین یا چار شرطیں ابھی آ رہی ہیں اگر ان شرطوں کے ساتھ اس جمعے کی نماز کو پڑھ لے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر سے ظہر کی نماز اتر جاتی ہے. بلکہ عقائد کوئی کے نزدیک تو احتیاط واجب یہ کہ اگر جمعے کی نماز کہیں قائم ہو گئی تو پھر واجب یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ صرف جمعہ پڑھیں, آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھ لیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے, نماز صحیح ہو جائے گی البتہ گنہگار ہوں گے. اس کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو آپ مسجد میں دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ آئندہ کی زندگی میں کوئی فرق پڑ جائے کہ نماز جمعہ کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت کی جاتی ہے, تو لمبے لمبے سورے, لیکن ان سوروں کو پڑھنا نماز جمعہ کے اندر واجب نہیں ہے بلکہ مستحب. سورہ انا آتینا اور سورہ قل ھو اللہ بھی نماز جمعہ کی پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھے جا سکتے ہیں. یہ دو سورے زیادہ ثواب رکھتے ہیں اس لیے جمعے میں پڑھے جاتے ہیں, لیکن یہ واجب نہیں. یہ مسئلہ جو ہے ابھی آنے والا ایک مسئلہ اس مسئلے کی وجہ سے حل ہوگا, اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا. نماز جمعہ کے اندر اگر انسان کو شک ہو جائے نماز جمعہ کے اندر کیا چیزیں واجب ہیں, کیا چیز نماز جمعہ کو توڑتی ہے, کیا شک ہے, کیا مکروہ, یہ تمام وہی چیزیں ہیں کہ اس سے پہلے نماز یومیہ میں گزر چکی ہے, اس لیے ان کو دوبارہ دہرانا جو ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں. نماز جمعہ کی شرائط, پہلی شرط نماز جمعہ کے اندر یہ ہے کہ یہ ایسی نماز ہے جو بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی. پہلی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص فرادہ گھر میں پڑھنا چاہے تو اس صورت کے اندر اس کو یہ اختیار نہیں. تو اگر نماز جمعہ جماعت ہو رہی ہے تو شریک ہونا واجب ہے, اور اگر جماعت نہیں ہے تو جماعت کو قائم کرنا, جماعت کا انتظام کرنا یہ واجب نہیں. دوسری شرط یہ کہ عام جو جماعت نمازیں ہوتی اس کے اندر اگر ایک پڑھنے والا اور ایک والے ایک پڑھانے والا دو آدمی آ جائیں تو جماعت ہو جاتی ہے اور آپ کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے اور جماعت کے احکامات آ جاتے ہیں کہ آپ پورا نہیں پڑھ سکتے، آپ الحمد نہیں پڑھ سکتے، لیکن نماز جمعہ کے اندر اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ کم از کم پانچ آدمی نہ ہو. جماعت کا ہونا تو شرط، لیکن اس کی جماعت اور دوسری جماعتوں میں فرق یہی کہ دوسری جماعتیں دو آدمیوں سے ہو جاتی ہیں، ایک امام اور ایک اس کے پیچھے پڑھنے والے، لیکن اس کی جماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم پانچ آدمی ہونا چاہیے. پانچ آدمیوں سے کم اگر چار آدمی مل کر اپنی جماعت قائم کر کے نماز جمعہ پڑھنا چاہیں تو وہ نماز غلط ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کے بدلے میں ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گی. پانچ آدمی ہونا چاہیے کہ ایک امام اور کم از کم چار اس کے پیچھے پڑھنے والے، لیکن آپ کوئی کے نزدیک یہ پانچ آدمی ہیں تب بھی جمعہ واجب نہیں. یعنی اگر صرف پانچ آدمی کہیں کھڑے ہو گئے تو آپ کے لیے اس میں شریک ہونا ضروری نہیں، بلکہ واجب ہونے کے لیے کم از کم سات آدمی ہونا چاہیے. پانچ آدمی اگر آ جائے تو نماز صحیح ہے اور جو پڑھ لے گا اس کی ظہر کی نماز اتر جائے گی، لیکن جو نہیں پڑھے گا وہ گناہگار نہیں ہوگا. البتہ جب سات آدمی آ جائیں تو اس صورت کے اندر ہر ایک کے لیے پڑھنا واجب ہے اور جو نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا. نماز جمعہ جب جماعت کے ساتھ ہوگی تو اس میں ایک مسئلہ کہ اگر آپ کبھی تاخیر سے پہنچے اور نماز شروع ہو گئی، کیونکہ یہ نماز عام واجب نمازوں کی طرح ہے اس لیے آپ بیچ نماز میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ پہنچے، نماز شروع ہو گئی ہے، پہلی رکعت کے رکوع کے اندر، رکوع سے پہلے یا رکوع کے اندر آپ جماعت سے، امام جماعت سے مل گئے، امام رکوع کے اندر تھا، ابھی درود بھیج رہا تھا یا سبحان اللہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ مل گئے، نیت کر کے اس کے ساتھ مل جائیے، آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، پہلی رکعت میں سجدہ کیجیے، دوسری رکعت اس کے ساتھ پڑھیے، نماز بالکل صحیح. البتہ اگر آپ ایسے وقت میں آئے کہ وہ رکوع سے آگے نکل چکا ہے، اب اس کا انتظار کیجیے اور اگلی رکعت میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے. اگلی رکعت میں آپ امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں رکوع سے پہلے پہلے، تو سورہ الحمد پڑھ رہا تھا، سورہ منافقون پڑھ رہا تھا، آپ آ گئے، آپ اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. شامل ہو گئے آپ، سورہ ختم ہونے سے پہلے پہلے شامل ہو گئے آپ، یا سورہ ختم ہو گیا، امام ابھی رکوع میں نہیں گیا، آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس کے ساتھ نماز پڑھیں. جب وہ اپنی دوسری رکعت ختم کر لے گا تو آپ کی ایک رکعت، اب آپ کھڑے ہو جائیے اور دوسری رکعت اپنے خود پڑھیں. اور کیونکہ اس نماز کے اندر سورہ منافقون کا پڑھنا واجب نہیں بلکہ مستحب تھا، اس لیے آپ اگر دوسری رکعت پڑھیں تو چاہے سورہ منافقون پڑھیں، اگر یاد چاہے قل ھو اللہ پڑھ لیں، چاہے انا کہنا پڑھ لیں، چاہے انا انزلنا پڑھ لیں، کوئی سا بھی سورہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ پڑھیں، رکوع میں جائیں، رکوع سے کھڑے ہو کر قنوت پڑھیں، بلکہ عام نماز والا قنوت، سجدے میں جائیں، تشہد پڑھیں، سلام پڑھیں، آپ کی نماز مکمل ہو گئی اور آپ کو پورا ثواب مل گیا جمعہ. لیکن اگر آپ ایسے وقت میں پہنچے کہ پیش امام دوسری رکعت کے رکوع کے اندر، تو اس صورت کے اندر اگر عام نماز ہوتی، عام ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، آپ کو اختیار ہے دوسری رکعت کے رکوع میں بھی پیش نماز سے مل سکتے ہیں. لیکن جمعہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں پہنچے کہ پیش نماز دوسری رکعت کے رکوع میں، تو آپ اس کے ساتھ شامل تو ہو جائیں، نماز تو پڑھیے، اگلی رکعت خود پڑھیے، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد آپ کے احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ ظہر کی بھی پوری چار رکعت نماز پڑھیں. دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے کسی مقام پر مل جائیں، پہلی رکعت میں کسی جگہ مل جائیں، دوسری رکعت میں کسی جگہ مل جائیں، لیکن اگر پیش نماز دوسری رکعت کے رکوع میں جا چکا اور آپ مسجد میں پہنچتے ہیں، آپ کے لیے رکوع میں شامل ہونا ضروری ہے. شامل ہو جائے، لیکن اس نماز کے بعد آپ کو ظہر کی نماز بھی احتیاط واجب کی بنا پر پڑھنا پڑے گا. البتہ اگر آپ ایسے وقت میں پہنچے کہ امام دوسری رکعت کا رکوع کر چکا ہے، کھڑا ہو گیا، قنوت پڑھ رہا ہے یا سجدے کے اندر ہے، تو اب نماز جمعہ آپ پر واجب نہ رہی، آپ اپنی ظہر کی نماز پڑھیں اور اس نماز کے ساتھ نہیں مل سکتے. تیسری شرط یہ ہے کہ جب نماز جمعہ پڑھی جائے تو جو کہ نماز پڑھانے والا ہو اس کے اندر چھ یا سات باتیں موجود ہیں، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، عابد ہو، یا اتنا عشری ہو، اور اس کے بعد اس کی خراج جو روح جو ہے بالکل اپنے مخارج سے نکالتا ہے. اگر ان چھ باتوں میں سے ایک بات بھی پیش نماز میں نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. چوتھی شرط نماز جمعہ کے لیے یہ ہے کہ یہ شرائط ہر نماز کے لیے ہیں اور نماز جمعہ کے پیش نماز کے اندر بھی وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کے پیش نماز کے لیے، کوئی نیا مسئلہ نہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے دو خطبوں کا ہونا ضروری. اب خطبوں سے متعلقہ کچھ مسائل سن لیجیے تاکہ آپ کی آسانی ہو. دو خطبوں کا ہونا ضروری ہے. پہلے خطبے کے اندر پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کو تقریر کی نصیحت کی جاتی ہے، اور آخر میں قرآن کی ایک آیت ایک پورا پڑھا جاتا ہے. دوسرے خطبے کے اندر اللہ کی تعریف کے بعد محمد والے محمد پر درود بھیجا جاتا ہے، مسلمانوں کے امام پر درود بھیجا جاتا ہے، اور مومنین کے لیے استغفار کیا جاتا ہے. یہ دو خطبے نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں اور ان کا نماز سے پہلا پڑھا جانا ضروری ہے. اگر بغیر خطبوں کی نماز شروع ہو گئی آپ اس نماز کے اندر شریک نہیں ہو. اگر خطبے وقت سے پہلے کہہ دیے گئے آپ اس نماز کے اندر شریک نہیں ہو سکتے اگر آپ کو اطلاع مل جائے. خطبوں کے سلسلے میں کہ یاد رکھیے کہ جب خطبہ پڑھا جائے اس وقت باتیں کرنا حرام ہے آقائے کوئی کے نزدیک. آقائے کوئی کے مقلدین کے نزدیک جس وقت دو خطبے کے امام پڑھ رہا اس وقت باتیں کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام. چاہے آپ خطبے کے معنی سمجھتے ہو یا نہ پڑھتے، چاہے آپ کی موجودگی سے کوئی وقت پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہے. چاہے آپ کی موجودگی فرق ڈال رہی ہو یا نہ ڈال رہی ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم سات آدمی جمعے کے لیے ہونا چاہیے. اب آپ یہ سوچیں کہ سات آدمی موجود ہیں، وہ خطبے سن رہے ہیں، جمعے کی شرط موجود ہے، ہم بات کر سکتے ہیں. آپ کے لیے باتیں کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ پیش امام خطبہ پڑھتا ہے. آقائے خمینی کے نزدیک باتیں کرنا حرام تو نہیں ہے البتہ مکروہ، لیکن اگر اتنے زور زور سے باتیں آپ کریں کہ جس کی وجہ سے آس پاس بیٹھنے والوں کو خطبہ سنائی نہ دے تو یہ باتیں کرنا حرام ہو جائے. اور اگر آپ آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں اور آج کی موجودگی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو باتیں کی جا سکتی ہیں، البتہ آپ آئے سن کے نزدیک یہ حرام. جب خطبہ پڑھا جائے تو چاہے آپ معنی سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، آپ کے لیے خطبے کو دھیان سے سننا واجب، غور سے کان لگا کر آپ سنیے. لیکن اس سلسلے میں یہ مسئلہ بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ خطبے کے اندر حاضر ہونا واجب نہیں. خطبہ شروع ہو گئے، آپ کے کان میں آواز پڑی، آپ گھر میں ہیں، راستے میں ہیں، کہیں باہر، آپ کے لیے خطبے میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے بلکہ نماز میں حاضر ہونا واجب. آپ خطبے میں چاہے حاضر ہو چاہے حاضر نہ ہو آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ چلے گئے مسجد سے اور بیٹھ گئے تو اب اس کے بعد آپ کے لیے باتیں کرنا بھی حرام ہو جائیں گی اور خطبہ سننا بھی آپ کے لیے واجب ہوگا. اور آقائے کوئی کے نزدیک خطبے کا جتنا واجب حصہ یعنی اللہ کی تعریف اور درود معصومین کے اوپر اور تقوی کی نصیحت، اس کے علاوہ باقی حصہ جو ہے اردو میں پڑھنا واجب ہے اگر سننے والے جو ہیں اردو زبان عربی نہیں سمجھتے. سننے والوں کی اکثریت جس زبان کو سمجھتی آقائے کوئی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر خطبہ جو ہے تھوڑا سا جتنا واجب خطبہ ہے وہ عربی میں پڑھا جائے، باقی خطبہ ضروری یہ ہے کہ اردو میں بھی دیا جائے. کیونکہ یہ نماز جمعہ کے بارے میں روایت بھی یہی ہے کہ نماز سیاسی ہے، اسلام کی سیاست کا ایک اہم موڑ ہے، اور یہی نماز ایسی ہے کہ جس سے مسلمانوں کو احکامات کی شریعت بتائے جا سکتے ہیں اور ہر ہفتے کی نصیحت اور ہدایت دی جا سکتی ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے نماز جمعہ کی، جس بات کا مسئلہ آپ نے جی ہاں کون سا مسئلہ یہ آکار کوئی کا ہے، آقائے خمینی کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے احتیاط واجب کی بنا پر، لیکن فرق اتنا ہے کیونکہ آقائے خمینی کے نزدیک نماز جمعہ میں حاضر ہونا بھی واجب ہے، اس لیے خطبہ بھی اردو میں ضرور کیا جائے گا. آقائے خمینی کے نزدیک نماز جمعہ میں جانا واجب نہیں ہے. زیادہ ثواب یہ ہے کہ جمعہ پڑھیے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ظہر پڑھیے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ملائیے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آقائے خمینی کے نزدیک جمعے میں جانا کیونکہ واجب نہیں بلکہ آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں ان مسئلوں کی وہ اہمیت نہیں. البتہ آقائے خمینی کے نزدیک جمعے میں جانا بھی واجب ہے، اس لیے پیش نماز پر بھی یہ واجب ہے وہ ان خطبوں کو اردو میں پڑھے اگر وہ آقائے خمینی کی تقلید کرتا ہے. اس کے بعد پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کیونکہ ایک نماز سیاسی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جمع ہو جائے، اس لیے نماز جمعے کی ایک شرط یہ ہے کہ ایک فرقہ کے اندر یعنی تقریباً 3.25 میل کے اندر کہیں کے اوپر بھی دوسری نماز جمعہ نہ ہو. 3.25 میل کا فاصلہ ہے اس کے اندر جہاں پر آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جمعہ نہ ہو رہا. البتہ اگر دوسرا جمعہ کہیں اور بھی ہو رہا تو ان دو جمعوں میں سے جو جمعہ پہلے ہو گیا وہ صحیح ہے، جو بعد میں ہوا وہ غلط. اور پہلے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کا خطبہ پہلے شروع، بلکہ پہلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام، کہ اس نماز کی پہلی تکبیر جہاں پر پہلے ہوگی وہ نماز صحیح. البتہ اگر سوا تین میل کے اندر دو تین جگہ نماز جمعہ ہو رہی ہے، ایک جگہ صحیح ہے باقی سب جگہ غلط، تو وہ صحیح نماز اگر کہ سب سے آخر میں بھی ہو تب بھی وہ نماز صرف وہی نماز ہوگی، باقی جو نمازیں اگر کہ پہلے شروع ہوئی لیکن کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے اس لیے اس کی اہمیت نہیں. اب اسی سے آپ کا ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا کہ غلط فہمی پھیل گئی تھی یا پیدا ہو گئی کہ سوا تین میل کے اندر اگر مسلمانوں کی کسی بھی مسجد میں نماز جمعہ ہو رہی، چاہے شیعہ کی ہو یا سنی کی، تو اگر کسی ایک مسجد میں بھی نماز جمعہ شروع ہو گئی تو اس کو پہلی نماز مانا جائے گا، وہ صحیح ہوگی، اس کے بعد والی نمازیں غلط ہو جائیں گی. چنانچہ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ اگر سوا تین میل کے فاصلے میں کہیں اہل سنت کی نماز جمعہ پہلے ہوئی، کہیں اہل سنت کی نماز جمعہ پہلے ہوئی اور ہماری نماز جمعہ بعد میں ہوئی تو ہماری نماز جمعہ بعد میں. اس ایک مسئلے کی وجہ سے وہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. اہل سنت کی نماز چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، ہمارے نزدیک وہ باقی، اس لیے کہ ہمارے یہاں تیسری شرط یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا مومن اتنا اشعری ہے. وہ نماز پڑھانے والا کیونکہ مومن نہیں ہے، اتنا اشعری نہیں ہے، اس لیے وہاں پر وہ شرط موجود نہیں. شرط کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز باقی. اب اگر ہماری مسجد میں نماز تاخیر سے بھی شروع ہو رہی ہے تب بھی یہ نماز صحیح کہلائے گی. یہ مسئلہ خاص طور پر حاضر والوں کے لیے، کیونکہ ان کے درمیان یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیل گیا. اس کے بعد یہ مسئلہ کہ اگر فرض ایک ہی فاصلے سوا تین میل کے اندر دو جگہ نماز ہو لیکن آپ کو اس کی اطلاع نہیں، آپ پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو کیا معلوم کہ اسی فاصلے میں کوئی اور بھی نماز کرا رہا ہے، آپ نماز میں شریک ہو، بعد میں آپ کو اطلاع ملی کہ سوا تین میل میں دو جگہ نماز ہوگی، آپ کی نماز بالکل صحیح. اور اگر آپ کے پاس وقت بھی ہو ظہر پڑھنے کے لیے یا جمعہ پڑھنے کے لیے، تب بھی دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آپ نے پڑھا وہ بالکل صحیح ہے. یہ خدا کا ایک احسان ہے کہ جس کی تشریح ابھی معراج والی روایت کے سلسلے میں آتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ نماز جمعے کے اندر یہ چار شرطیں ہیں، جماعت کے ساتھ ہو، پڑھانے والے میں تمام شرطیں موجود ہوں، جمعے سے پہلے دو خطبے دیے جائیں، اور جمعہ جو ہے وہ سوا تین میل کے اندر کہیں اور نہ ہو. اگر یہ چاروں شرطیں کہیں موجود ہیں، مثلاً آپ کے خاردر یا اس علاقے کے اندر، تو اس کے بعد نماز جمعہ میں جانا واجب ہے. لیکن کس کس کے لیے واجب ہے؟ اس شخص کے لیے واجب ہے جس میں سات باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ مرد، عورت کے لیے جمعے میں جانا واجب نہیں. دوسری شرط یہ کہ وہ آزاد ہے، غلام اگر ہے تو اس کے لیے نماز جمعہ میں جانا واجب نہیں. تیسری شرط یہ کہ وہ شخص جو سوا تین میل کے اندر ہو وہ حاضر ہو، مسافر نہ ہو، یعنی اسی علاقے کا رہنے والا ہو، اسی شہر کا رہنے والا ہو. اگر وہ مسافرت کیے ہوئے لاہور سے سفر طے کر کے آیا ہے، آج کل یہاں ٹھہرا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے شریف ہونا واجب نہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ بیمار نہ ہو، اگر بیمار تو اس کے لیے شریف ہونا واجب نہیں. پانچویں شرط یہ ہے کہ تندرست ہو، اگر کوئی شخص اندھا یا کوئی شخص بہت ہی بوڑھا یا بہت ہی کمزور تو اس کے لیے بھی شریف ہونا واجب نہیں. چھٹی شرط یہ ہے کہ بارش نہ ہو، اگر بارش ہو رہی ہے اور راستے کے اندر آنے جانے میں دقت اور پریشانی، چاہے بہت ہی معمولی دقت، تب بھی جو ہے شریف ہونا واجب نہیں ہے. ساتویں شرط یہ کہ جہاں پر نماز ہو رہی اس کے اندر سے یہ شخص سات میل کے اندر اندر رہتا ہے، تقریباً ساڑھے چھ میل. یہ مسئلہ یہ ہے کہ سوا تین میل کے اندر صرف ایک جگہ نماز ہو سکتی ہے، لیکن جہاں نماز ہو گئی وہاں سے سات میل کے فاصلے پر چاروں طرف رہنے والے جتنے آدمی ہیں ان سب کے لیے اس نماز کے اندر شریک ہونا واجب ہے. اور اگر کوئی شخص ایسے مقام میں رہتا ہے کہ سات میل کے فاصلے میں اس کے لیے کئی جگہ نماز ہوتی ہے، اناز آباد کے اندر بھی واجب ہو جاتی ہے، ماٹن روڈ بھی سات میل کے اندر اندر ہے، اور خاردر بھی سات میل کے اندر ہے، اس کے لیے کسی ایک جگہ حاضر ہونا واجب ہے. اور اگر پورے شہر میں صرف ایک جگہ نماز ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا اس سے فاصلہ سات میل ہے یا سات میل سے زیادہ. اگر سات میل تک ہے تو آپ کے لیے حاضر ہونا واجب ہے، اور سات میل سے زیادہ ہے تو پھر حاضر ہونا واجب نہیں. اگر کسی شخص کے اندر یہ ساتوں شرطیں موجود ہیں، آزاد بھی ہے، مرد بھی ہے، طاقتور بھی ہے، بیماری بھی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سات میل کے اندر ہے، لیکن کوئی اور بڑی مجبوری اس کو پیش آ جاتی ہے، کراچی میں رہتا ہے مثلاً بسوں کی اور منی بسوں کی ہڑتال، اب 7 میل آنا جانا بنا کوئی مشقت نہیں، لیکن کراچی جیسی زندگی میں کہ یہاں 15 منٹ کا راستہ بھی بغیر بس کے انسان طے نہیں کر سکتا، یہ بغیر کنوینئنس کے نہیں جا سکتا، یہاں پر یقیناً 7 میل کا چلنا ایک مشقت اور ایک مصیبت ہو جائے. تو اگر ساتیں باتیں موجود لیکن اس کے بعد کوئی ایک دم سے مجبوری آ جائے، آنے جانے میں تکلیف ہو، ممکن ہو لیکن بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تب بھی یہ واجب آپ کے اوپر سے اتر جاتا ہے خدا کی مہربانی کی وجہ سے. مسافر کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص مسافر، آپ جاتے ہیں فرض کیے یہاں سے کسی دوست کے پاس لاہور یا حیدرآباد یا لاہور کہاں کہیں پہ جاتے ہیں، اور آپ ایسے مسافر ہیں کہ جس پر نماز پوری واجب ہے، کہ آپ وہاں 2 مہینے کا قیام کا ارادہ کر کے جائیں، نماز آپ پر پوری واجب ہے لیکن پھر بھی نماز جمعہ آپ پر واجب نہیں. یا کوئی شخص کثیر السفر ہر ہفتے حیدرآباد سے کراچی آتا ہے یا کراچی سے حیدرآباد جاتا ہے، یا روز آنا یا ہر ہفتے اس کا معمول ہے آنا جانا، یہ کثیر السفر ہے، اس پر مسافر کے احکامات نہیں چلیں گے، اس کے لیے نماز پوری پڑھنا واجب، لیکن نماز جمعہ میں شریک ہونا بہرحال اس کے لیے واجب نہ رہے. اب جو 4, 5, 6, 7 آدمی نکالے گئے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، عورت پر واجب نہیں ہے، بوڑھے پر واجب نہیں، 10 میل رہنے والے پر واجب نہیں، اگر وہ آ گیا نماز جمعہ پڑھنے کہ میں پڑھوں گا آگے، تو اس صورت کے اندر اس پر واجب نہیں، حرام بھی نہیں، واجب نہیں تھا یعنی اگر نہ آتا تو گناہگار نہ ہوگا، آ گیا بہت زیادہ ثواب کمایا ہے، نماز پڑھے گا، نماز اس کی بالکل صحیح رہے. اسی طرح جس پر آنا واجب وہ آنے سے انکار کرتا کہ میں نہیں آتا، تو اس صورت کے اندر وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، گناہگار ہوگا لیکن ظہر کی نماز اس کی بالکل صحیح رہے گی اور بہرحال نماز اس کی کوئی قضا نہیں کہلائے گی. اور اس کے ساتھ ہی نماز جمعہ کی مسائل اختتام تک پہنچے ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہماری گفتگو روزے کے مسائل پر شاید گفتگو کا آغاز، اس لیے کہ رمضان المبارک قریب آ چکا اور 4 ہفتے رہ جائیں گے رمضان سے پہلے، تو کچھ اہم مسائل روزے سے متعلقہ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے پہلے معلوم ہو جائے. رمضان کے مہینے میں اگر بیچ میں معلوم ہوتے ہیں کہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ 10 روزے رکھنے کے بعد مثلا یہ معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی، اب جو ہے انسان پھنس جاتا ہے 10 روزوں کے قضا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے یہ مسئلے بتا دیے جائیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہماری گفتگو روزے کے مسائل کے اوپر شروع ہوگی. اگر کہ معراج کے واقعے 2-3 دن گزر گئے ہیں معراج کے واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ وعدہ تھا آپ سے پہلے سے، اس اعتبار سے گفتگو آج ہماری معراج سے متعلق ہے. پیغمبر اسلام جس دور میں بھیجے گئے وہ دور یقیناً آج کے دور سے کسی بھی اعتبار سے مشکلات کی حیثیت سے کم نہ تھا، وہی مشکلات جو آج ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کے سلسلے میں پیش آ رہی ہیں، وہی انہی مشکلات کا سامنا پیغمبر اسلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بھی کرنا پڑا، بلکہ اس دور کے اندر تو سختی اور مشکلات اور زیادہ تھی. آج کل تو آپ کے کہے کہ بچ سکتے ہیں کہ مذہب ایک انسان کا ذاتی معاملہ، میں جو کچھ کرتا ہوں کسی کو اس کے اوپر اعتراض کا حق نہیں، اعتراض کی گنجائش نہیں، اور واقعا آپ ذاتی طور پر کافی حد تک مذہبی احکامات پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہ دور تو اس سے زیادہ سخت ہے کہ جہاں کے اوپر پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے والے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے، لیکن اس کے باوجود نیچے طبقے والے ایمان لائے، ہر قسم کی مشکلات، دقتوں، پریشانیوں، آفتوں اور مصیبت آہد آہد کی کوئی اور شکرانہ نہیں تھا، کسی مقام پر انسان کو دہلا کے رکھ دیتی ہیں، لیکن ان کی بھی یہ حالت، وہ جذبہ پیدا کر دیا گیا کہ خود چوتھے امام کا یہ ارشاد ہے کہ میں جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام چلا تو تمام راستے میں یہ دیکھتا رہا کہ میری خوبیاں، میری بہنیں تمام کی تمام روٹی بھی تھی، مرنے والوں کا غم بھی کرتی تھی، لیکن ماں طرح پر نوافلہ اللیلیہ، میں نے تمام راستے میں کسی ایک عورت کو نماز تہجد بھی قضا کرتے ہوئے نہ دیکھا، نماز شب کو بھی چھوڑتے ہوئے نہ دیکھا. واجب نمازوں کو تو آپ چھوڑیے، ان کا تو کہنا ہی کیا، لیکن نماز شب تک کسی بیوی نے سر نہ کی. یہ وہی اعجاز تھا پیغمبر اسلام کا، تو جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ اتنی بڑی مصیبت کہ آج کل غور کیجیے کہ مصیبت کسی پہ نازل ہو تو یہ پاگل ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کے اوپر یہ احکامات شرعیہ کی یہ تعظیم کہ پاگل ہونا چھوڑیے، تمام کے تمام احکامات یہاں تک مستحبات تک صاف تیار. تو پیغمبر اسلام یہی جذبہ ہر مسلمان کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے. پیغمبر کا اسی لیے خطاب بشیر و نذیر، صرف بشارت دینے والے ہی نہیں ہیں بلکہ ڈرانے والے بھی. ڈرنا اور ڈرانا یہ بنیادی چیز ہے، اسی لیے قرآن کریم کے اندر جب مومنوں کو ڈانٹا گیا ہے تو کس چیز پہ ڈانٹا گیا ہے؟ کہ مومنوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، کہ کیا ہو گیا ہے مومنوں کو، یہ کیوں ایسا کام نہیں کرتے؟ خود آپ لوگوں سے کہا جا رہا کہ کیوں ایسا کام نہیں کرتے کہ اپنے میں سے چھوٹے سے گروہ کو بھیجیں تاکہ وہ علم حاصل کرے، اور حاصل کر کے جب آئے تو پھر کیا کرے؟ جنت کے خواب دکھائے، سبز باغ دکھائے؟ نہیں، لینظروا قومہم، آنے کے بعد اپنے قوم کو ڈرائے، آنے کے بعد اپنے قوم کو حقیقت بتائے کہ حقیقت اسلام کیا ہے، اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل بھی ہے اور کتنا آسان بھی ہے. پیغمبران خدا کا کام زیادہ تر نظارت ہوتا ہے، اسی لیے تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کی فوج گئی تھی لڑنے کے لیے اور رومی فوج مقابلہ کرنے نہ آ سکی اور بغیر لڑے مسلمان واپس لوٹے، تو چلتے چلتے جب ایک وادی سے گزر ہوئے تو صحابہ نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ اس وادی کے کنارے جو پہاڑ ہے، انتہائی بلند پہاڑ، اس پہاڑ کے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی کے قطرات نکل رہے ہیں. ایک مرتبہ اصحاب نے اس منظر کو دیکھا کہ کتنا عجیب منظر ہے کہ عرب کا صحرا کہ جہاں پانی کا قطرہ نہیں ملتا، وہاں اس پہاڑ کے اوپر سے اس طرح سے پانی بہ رہا. پیغمبر اسلام سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس پہاڑ کے اندر یہ کیا خصوصیت ہے کہ اس پہاڑ میں سے یہ آنسو نکل رہے ہیں، یہ پانی بہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نہیں جانتے، یہ پہاڑ رو رہا ہے، یہ اس کے رونے کی علامت ہے. ایک مرتبہ اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ پہاڑ کیوں رو رہا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ چلو اسی پہاڑ سے چل کے سوال کرو. جب پہنچے تو ایک مرتبہ پہاڑ کے قریب جا کے اپنا واسطہ دیا کہ اے پہاڑ، میں خدا کا حبیب ہوں، اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم کیوں رو رہا ہے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اب سے تقریباً 500 سال پہلے کا تذکرہ ہے کہ ایک مرتبہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ اس جگہ سے گزرے تھے اور یہ جملہ کہتے ہوئے گزرے تھے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ڈرو جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں. یا رسول اللہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس جہنم کی آگ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن وہ جو پتھر ہیں، وہ پتھر مجھ ہی کو نہ بنا دیا جائے. یا رسول اللہ، میں اس عذاب جہنم کے ڈر سے یہ رو رہا ہوں اور 500 سال سے رو رہا ہوں. یہ سن کے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اس کو تسلی دی کہ اے پہاڑ، تو نہ رو، جہنم کے اندر جو پتھر ہوگا وہ کدریس کا پہاڑ ہوگا، تجھ کو یہ زحمت و تکلیف نہ دی جائے گی. تو پیغمبران خدا کا کام نظارت ہے، ڈرانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ دیکھو، اگر اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی باتوں کو مانو گے تو ہر قسم کی نعمتیں تمہارے لیے، اور اگر نہ مانو گے تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ ہر قسم کا عذاب بھی تمہارے لیے ہے. پیغمبر خدا کی باتوں سے یہ بے جان چیزیں تو ڈر جاتی ہیں، لیکن یہ جاندار انسان اتنا سرکش، اتنا نافرمان ہے کہ نہ سنتا ہے اور نہ سننے کو تیار ہوتا ہے. اگر کبھی بھی ذرا ڈرانے کی بات بھی کی جائے تو ایک مرتبہ شور مچا دیا جاتا ہے کہ ان کو تو سوائے جہنم دکھانے کے اور کوئی بھی کام نہیں ہے. جو ہزاروں جنت دکھاتے ہیں کبھی ان پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اپنے دل کا چور ہے. جس نے ایک مرتبہ ذرا حقیقت دکھا دی تو یہ بدنام کرنا شروع کر دیا گیا کہ اس کو سوائے ڈرانے کے اور کوئی کام نہیں ہے. اب ایک مرتبہ اسی معراج کے واقعے کو لے لی، پیغمبر اسلام نکلتے ہیں، سفر کر کے واپس آتے ہیں. اس پورے سفر کے درمیان سوائے ڈرانے کے، سوائے نظارت کے اور سوائے حقیقت کے اور کیا چیز پیغمبر اسلام کے سامنے آئی تھی؟ پیغمبر اسلام کے اس سفر کا ایک حصہ تالے گزشتہ دو تقاریر میں آ چکا تھا اور عورتوں کے 11 گروہ اور مردوں کے 12 گروہوں کا تذکرہ ہو چکا تھا جو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا تھے. تھوڑی سی باتیں جو رہ گئی تھیں وہ آج اور اس کے بعد آگے گفتگو کو بڑھایا جائے گا. جب پیغمبر اسلام روانہ ہوئے تو یہ روایت کے الفاظ یہی ہے کہ جب پیغمبر اسلام براق پہ سوار ہو کے روانہ ہوئے اور چلے اور اپنے فاصلے کو طے کیا تو جب تھوڑی دور ان کی سواری چلی تھی تو ایک مرتبہ دائیں طرف سے کسی نے پیغمبر اسلام کو آواز دی. پیغمبر اسلام نے آواز سنی اور اس کے بعد توجہ نہ دی اور خود آگے بڑھتے چلے گئے. جب تھوڑی دور اور جاتے ہیں تو ایک مرتبہ بائیں طرف سے کسی منادی کی آواز آئی, پیغمبر اسلام نے اس پر بھی توجہ نہ دی اور آگے بڑھتے چلے گئے. جب تھوڑی دور اور چلے تو دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت ہر قسم کی آرائش و زیبائش کیے ہوئے پیغمبر اسلام کے راستے میں کھڑی ہو کر پیغمبر اسلام کو اپنی طرف دعوت دیتی. پیغمبر اسلام نے اس عورت کو دیکھا, نگاہوں کو جھکا کر اپنی سواری کو آگے بڑھایا. جب تھوڑی دور اور چلے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے یہ الفاظ کہ میں نے ایک آواز سنی اور ایسی ہیبت ناک آواز کہ میرا دل بھی لرز گیا, کانپ گیا, مجھے بھی خوف محسوس ہونے لگا کہ پتہ نہیں یہ آواز کیسی ہے. اس وقت میں نے جبرائیل امین کو بلایا اور بلا کر یہ سوال کیا کہ اے جبرائیل ابھی یہ کیسی آواز میں نے سنی. تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ آج سے 70 سال پہلے مجھے حکم الہی ہوا تھا کہ جہنم کے ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کو پھینکو. یا رسول اللہ ایک پتھر میں نے 70 سال پہلے پھینکا تھا, آج وہ اس کنویں کی تہ میں پہنچا ہے تو اس کی آواز آپ کے کان میں آئی جس کی وجہ سے آپ کے دل کو ہیبت اور خوف محسوس ہوا. اس کے بعد پیغمبر اسلام یہ سوال کرتے ہیں کہ تھوڑی سی تکرار اس لیے کہ گفتگو کا ایک سرا مل جائے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام یہ سوال کرتے ہیں کہ اے منادی دائیں طرف سے پکارنے والا کون تھا کہ جس کی پکار کا میں نے جواب نہ دیا. ایک مرتبہ جبرائیل امین یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دائیں طرف سے یہودی نے آپ کو پکارا تھا, اگر آپ اس کی پکار کا آواز دے اس کی پکار کے اوپر جواب دے دیتے تو آپ کی تمام امت جو تھی وہ گمراہ ہو کر یہودی بن جاتی. ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا اور بائیں طرف سے جو کسی نے مجھے پکارا تھا وہ کیا چیز تھی, تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک عیسائی نے آپ کو پکارا تھا, اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ کی تمام امت گمراہ ہو کر عیسائیت کے راستے پہ چلتی. پیغمبر اسلام نے سوال کیا اور اے جبرائیل امین مجھے ایک عورت میرے راستے میں آئی تھی آرائش اور زیبائش کی ہوئی, وہ عورت کون تھی؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے آئی تھی, اگر آپ ایک نگاہ بھی اٹھا کر اس کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی تمام امت دنیا پرست ہو جاتی, کوئی دین حق سے باقی نہ رہتا, لیکن آپ نے نہ دیکھا اس لیے ہمیشہ آپ کی امت میں ایک چھوٹا سا گروہ پہ لیکن ایک نہ ایک گروہ ایسا رہے گا کہ دنیا پہ لات مار کے ہمیشہ آخرت کا خیال کرے گا. پیغمبر اسلام کے سفر کا آغاز ہوا. پیغمبر اسلام چلے تھے, کیوں چلے تھے؟ اس لیے کہ اللہ ان کو معراج پہ لے جا رہا تھا, اللہ ان کو بلندی کی طرف لے جا رہا تھا, اللہ ان کو تمام انبیاء کی امامت کے لیے لے جا رہا تھا. پیغمبر اسلام ملکوت آسمانی کی سیر کرنے کے لیے گئے. پیغمبر اسلام کے فضائل میں اضافہ ہو رہا تھا. تو ابتدا ہی میں اتنے بلند سفر کا آغاز ہو رہا ہے. ابتدا ہی میں تین مصیبتیں پیش آئیں. یہودیوں نے پکارا, عیسائیوں نے پکارا, دنیا نے دامن کو تھاما. پیغمبر اسلام کا یہ سفر یہ بتاتا ہے کہ یاد رکھو جب بھی کوئی شخص اللہ کے راستے میں چلے گا, جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنا چاہے گا, جب بھی کوئی شخص اسی طریقے سے معراج پہ چلے گا چاہے وہ حالت نماز بھی کیوں نہ ہو, الصلاۃ معراج المومن, جب بھی کوئی شخص اپنے خدا کے قریب ہونا چاہے گا تو یہی تین چیزیں اس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گی. ایک مختلف مذاہب باطلہ باطل مذہب آئیں گے اور انسان کو ہمیشہ سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. اور دوسری چیز یہ دنیا, یہ دنیا بھی ہمیشہ جب بھی انسان اپنے خدا کے قریب ہونا چاہے گا اس کے دامن کو تھامیں گے. جب انہوں نے پیغمبر کو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں شاید دنیا کو خود بھی معلوم ہو کہ پیغمبر میرے قریب نہیں آ سکتے, اس پیغمبر کے اوپر دنیا نے ایک مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی, اپنی طرف لانے کی کوشش کی, تو در حقیقت یہ ہم کو بتانا تھا. خدا نے در حقیقت ہم کو یہ نصیحت کی ہے کہ دیکھو میرے پیغمبر کو بھی اپنے فضائل کی ابتدا میں پہلے تین مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا, ان تینوں سے منہ تو موڑا ہے تو چوتھے مقام پہ میرے قریب پہنچے ہیں. تم جب اللہ کے راستے میں چلو گے تو میری تین پکڑیں گے راستے میں, تین تمہارے یہی تین مصیبتیں تمہارے دامن کو تھامیں گی. اب تمہارا امتحان ہے, اگر ان سے نکل گئے تو یقیناً تم بھی اسی مقام پہ پہنچ سکتے ہو جو پیغمبر کا ہے. وہ مقام تمہارا نہیں ہوگا، لیکن تم بھی پیغمبر کے پیچھے پیچھے اسی مقام پہ پہنچ سکتے ہو۔ پیغمبر چلے، چلتے چلتے پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ہوا ایک ایسے گروہ کے پاس سے جن کو میں نے دیکھا کہ ان کے ناخون لوہے کے اور تانبے کے ناخون اپنے سینے کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ کھاتے تو جاتے ہیں لیکن چیختے جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ وہ گوشت کو نوچتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، اور ادھر منہ میں رکھا ادھر وہ گوشت ان کے سینے پہ ایک مرتبہ پھر آ گیا۔ پھر ان کو نوچنا پڑتا ہے، پھر کھانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے۔ میں نے دیکھا اور آگے بڑھا، تھوڑی دور جب میں چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا، ایک انتہائی ضعیف شخص، اور اس کی پیٹھ کے اوپر لکڑیوں کا بوجھ، اور بوجھ اس سے اٹھایا نہیں جاتا، بوجھ کو اٹھا کر کمر کے اوپر اٹھا کے چلتا ہے، لڑکھڑا کے گر جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے اس کو، ایک مرتبہ پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر بوجھ کو اٹھاتا ہے، پھر چلتا ہے۔ میں نے دیکھا، اور اس سے زیادہ عجیب یہ بات مجھے محسوس ہوئی کہ یہ لکڑیاں اس سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ دو چار قدم چلتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد لکڑیوں کا ایک اور بوجھ اس کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیتا ہے، وہ اس کو بھی اٹھا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، پھر ایک شخص اس کو اٹھا کر آگے بھیجتا ہے۔ جب تھوڑی دور چلتا ہے پھر کوئی شخص آ کے لکڑیاں اس کی پیٹھ سے رکھ دیتا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ میں دل میں رحم پیدا ہوا کہ اتنا ضعیف شخص ہے، اس کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ لکڑیوں کے گٹھر کو اٹھا کر چلے، اور نہ صرف یہ کہ چلے بلکہ ہر دو چار قدم کے بعد ایک اور بوجھ اس کی پیٹھ پہ پتا نہیں کیوں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا اور آگے بڑھا، جب تھوڑی دور میں چلا تو میں نے عورتوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ جن کو ان کے سینوں سے، ان کے پستانوں سے باندھ کے لٹکایا گیا تھا۔ وہ چیخ رہی، شور مچا رہی تھی، لیکن کوئی ان کی فریاد کو سننے والا نہ تھا۔ میں تھوڑی دور اور آگے بڑھا، جب میں اور آگے بڑھا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک گروہ ہے کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خود اپنے پیٹ کے وزن سے گر پڑتے ہیں۔ جیسے ہی گرتے ہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ کھڑے ہو جائے، وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں، ادھر گرے اور ان کو مجبور کیا کہ کھڑے ہو اور تھوڑی دور چلو۔ میں نے یہ مناظر دیکھے، ایک مرتبہ وہ کہ جبرائیل امی سے یہ سوال کیا کہ اے جبرائیل، یہ کیا مناظر میں نے دیکھے، کہ کس راستے سے میں گزر رہا ہوں، وہ کون سا گروہ تھا کہ جن کے سینے وہ خود اپنے سینوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، ان کے ناخن تانبے کے ناخون تھے۔ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی اس مصیبت کے خود ذمہ دار تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مومن کی پیٹ پیچھے اس کی غیبت کیا کرتے تھے، مومن کے پیٹ پیچھے اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، تو خدا نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ قیامت تک اب وہ خود اپنا گوشت کھائیں گے اور کھاتے چلے جائیں گے۔ مرتبہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، اچھا اور وہ گھوما کون تھا، چل رہا تھا اور گر جاتا تھا، اور اے جبرائیل امین، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک ایسا بوڑھا جا رہا ہے جو اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر یہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، شاید آپ نے نہ پہچانا، اس ظلم کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی اور اس کے اوپر یہ ظلم نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، یہ دنیا کے اندر ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی حالت، مالی حالت تو صحیح نہ تھی، تو بجائے اس کے کہ اپنے قرضوں کو کم کرتا، اس نے قرضہ لیا، قرضے کے بوجھ کو اپنی پیٹھ پہ لادا اور چلا، چلا نہ گیا لیکن بجائے اس کے کہ اسی ہوش آ جاتا، اس نے اور قرضہ لیا، قرضے سے قرضہ لیتا چلا گیا، ادا کرنے کا نہ انتظام کیا نہ ادا کرنے کی فکر کی، جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا گیا کہ تم خود اپنی پیٹھ کے اوپر اس بوجھ کو بڑھا رہے ہو، آخرت تک اسی حالت میں چلو اور گرو، چلو اور گرو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا، اور اے جبرائیل، وہ عورتیں کون سی تھیں کہ جن کو ان کے پستانوں سے لٹکایا گیا تھا؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں تھیں جو بدکاری کیا کرتی، اور نہ صرف یہ کہ بدکاری کیا کرتی بلکہ غیر کے لڑکے کو اپنے شوہر سے منسوب کر کے اپنے شوہر کی میراث بھی دلایا کرتی، جس کی وجہ سے آخرت تک ان کو جسم کے اس نازک حصے کی مدد سے اسی طرح لٹکایا گیا ہے، اور وہ اس عذاب کو بھوکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا، اور اے جبرائیل، وہ چوتھا گروہ کون سا تھا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ کھڑے نہ ہو سکتے تھے، پھر بھی ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوتے تھے اور گرتے تھے۔ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے اتنا ہی دیکھا، لیکن ہر صبح و شام کو ان کو آپ کے گڑھے کے اندر لٹکایا جاتا ہے اور اس کے باہر نکالا جاتا ہے، اور یا رسول اللہ، ان کی زبان کا یہ فقرہ ہوتا ہے، وہ دن ایسا دن کہ جس کی دہشت سے حاملہ عورتیں اپنے پیٹ کے بچوں کو گرا دیں گی، وہ دن کہ جس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، وہ دن کہ جس دن زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال پھینکے گی، ایسا دن کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے، قیامت کا دن. لیکن یا رسول اللہ، یہ اتنی اذیت کے اندر ہے کہ خود یہ چیختے ہیں کہ یا خدا قیامت کب ہوگی، خدا بندہ قیامت کب ہوگی تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں اور روز قیامت میدان حشر میں پہنچ سکیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا، لیکن ان کا حضور کیا تھا؟ جواب ملا کہ یا رسول اللہ، یہ سود خور ہے، دنیا کے اندر لوگ ان کے پاس اپنی اپنی مصیبتیں لے کے پہنچتے تھے. کسی کی بیٹی کی شادی کا واسطہ تھا، کسی کے روزگار کا تھا، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا، کسی کے گھر میں مردہ پڑا ہوتا تھا، ان سے خوف کے خدا دلا کے کچھ پیسے لیا کرتے تھے، یہ اس کے اوپر اپنا سود لگا لیا کرتے تھے. یہ فرعون و حامان کے بھائی ہیں اور قیامت تک کسی عذاب کے اندر گرفتار رہیں گے. ان کو کوئی دعا، کوئی کفارہ، کوئی بدلہ اس عذاب سے نہیں نکال سکتا ہے. اس مقام سے ایک بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہاں سود خور سے جو مراد جو بینک میں ملازمت کرنے والے یا بینک میں پیسہ رکھنے والے ہیں، وہ اس گروہ کے اندر نہیں آتے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اپنے عالم وقت سے رجوع کریں، اور جیسا وہ فتویٰ بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس گروہ کے اندر نہیں. یہ عام انسانی معاشرے کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سود خور پٹھان، یہ وہ الگ گروہ ہے کہ جو اس طریقے سے عام زندگی کے اندر انسان کی مشکلات سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. بہرحال پیغمبر اسلام یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، تھوڑی دور میں گیا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک گروہ ہے کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح سے، اور ایک فرشتے کچھ فرشتے جن کے پاس لوہے کی اور آگ کی پینچیاں ہیں، ان کے دونوں پہلوؤں کا گوشت کاٹتے ہیں اور کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ اس گوشت کو کھاتے ہیں، وہ گوشت منہ سے ہوتا ہوا دوبارہ پہلو میں جاتا ہے، پھر وہاں سے کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ کے منہ میں ڈالا جاتا ہے. ایک مرتبہ روگی اذیت سے تڑپ رہے ہیں، چیت رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لیکن کوئی فریاد کا سننے والا نہیں. میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے منہ کے اندر آگ کی غذا منہ سے ڈالی جا رہی ہے، اور ان کے پیسانے کے مقام سے وہ آگ نکل رہے ہیں، وہ بھی اذیت کے مارے چیت رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی فریاد کا سننے والا نہیں. میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے کہ جس کے ہونٹ کو، جس کے ذہن کو، جس کے منہ کو آگ کی سوئی سے اور آگ کے دھاگے سے سیا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے، دیا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے. وہ متبادل مسلسل اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی سننے والا نہیں. میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کے سر کے بالوں کی مدد سے لٹکایا گیا ہے ایک رسی، اور ان کے پیروں کے نیچے آگ جل رہی ہے جو ان کے پیروں کو جلا رہی ہے، اور پیروں سے بڑھ بڑھ کے ان کے پیٹوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اذیت و تکلیف میں ان کے پیر. میں نے یہ مناظر دیکھا. ایک مرتبہ جب یہ دیکھا، رحمت للعالمین سے ایک مرتبہ ٹھہر گئے، کہا کہ جبرائیل امین، یہ میں کس مقام سے گزرا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے تھے، اور جو اپنے پہلوؤں کا گوشت کھانے سے مجبور تھے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین کے پوشیدہ عیب کو ڈھونڈتے تھے اور ان کے اوپر تانا دیا کرتے تھے، پوشیدہ عیب کو ڈھونڈ کر اس کو فاش کیا کرتے تھے، اس کو ظاہر کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کے سامنے جو اس بات کو نہیں جانتے. غیبت الگ چیز ہے، عیب پر ڈھونڈنا الگ چیز ہے، کہ اس پر انشاءاللہ ہماری تقریر 21 شعبان کے دن ہوگی. تو بہرحال یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے پوشیدہ عیب کو ڈھونڈ کر فاش کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کے دونوں پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے ان کے ہونٹوں میں اسی طرح سے ڈالا جا رہا ہے جس طرح یہ مومنین کے پہلو کے یا پیٹ کے اقرار کو ڈھونڈنے کے بعد ان کو کھایا کرتے تھے. اس مرتبہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، اور اے جبرائیل امین، وہ کون سا گروہ تھا کہ جس کو میں نے اس حالت کے اندر دیکھا کہ اس کے ہونٹ جو ہیں وہ آگ کی رسی سے اور آگ کے دھاگے سے سیے جا رہے ہیں؟ جبرائیل امین یہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ بھی آپ کی امت کا ایک گروہ تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ باقیہ تمہاری لڑکیوں سے پردہ بکارت سے ان کے کمار بنے کو خود زائل کرتے تھے، جنا پہ مجبور کرتے تھے، خود بھی جنا کرتے تھے. آخر تک ان کا عذاب یہ ہے کہ آج کے اس عذاب کو برداشت کرے. اور اے جبرائیل امین، وہ کون سا گروہ تھا جو منہ کے ذریعے سے آگ کھانے پر مجبور تھا اور ان کے پیمانے کے مقام سے آگ نکل رہی؟ جواب دیا کہ وہ لوگ تھے جو یتیم کے مال کو ناحق اور ظلم کے ذریعے سے کھایا کرتے تھے. اور اے جبرائیل امین، وہ کون سے لوگ تھے کہ جو اپنے سر کے بالوں کی مدد سے، اتنی تکلیف دے تھی سر کے بالوں کی مدد سے، روزے مرد موت کے دن سے قیامت تک لٹکے رہیں گے اور پیر ان کے آپ کے اندر ہوں؟ جواب دیا کہ یہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ جن کو خدا نے رزق عطا کیا اور ان کے نامہ اعمال ان کی تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ یہ رزق ان کو مل کر رہے گا اور وہ حلال طریقے سے اس کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن اپنی جلد بازی سے، اپنی عجلت کی وجہ سے وہ اسی حلال رزق کو حرام طریقے سے حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اور رزق و رزقان، رزق کی دو قسمیں، ایک وہ ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، مقدر میں لکھ دیا گیا، وہ تمہارے پاس پہنچ کر رہے گا چاہے تم اس کو خود بتانا چاہو، اور ایک وہ ہے جو تمہارے مقدر میں نہیں، وہ تم کو کبھی نہیں ملے گا چاہے تم زمین و آسمان کے قلابوں کو کیوں نہ ملا دو۔ اس مقام پر امیر المومنین کا وہ واقعہ جو غالباً یہاں آ چکا ہے یا نہ بھی آیا ہو تفصیل اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، کہ جب امیر المومنین نے اپنے گھوڑے کو مسجد کے باہر باندھا تھا اور اس کے بعد کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا، ایک عربی پر نظر پڑی اور کہا کہ میرے گھوڑے کو دیکھنا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اور مولا نماز پڑھ کے آئے اور دیکھا گیا کہ گھوڑے کی لگام کو لے کر وہ عربی غائب ہو چکا ہے۔ امیر المومنین نے یہ دیکھا اور چلے دکان پہ لگام خریدنے کے لیے، جب پہنچے تو ایک لگام پہ نگاہ پڑی، دو درہم دے کے وہ لگام خریدی، جیسے ہی لگام خریدی پہچان لیا کہ یہ تو میرے گھوڑے کی لگام ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ لگام تیرے پاس کہاں سے آئی، جواب دیا کہ یا امیر المومنین، ابھی ایک شخص دو درہم کے اندر یہ لگام میرے ہاتھ فروخت کر دیا گیا ہے، میں نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں، میں نے نفع لینا مناسب نہ سمجھا، انہیں دو درہم میں آپ کے حوالے یہ لگام کر دوں۔ تو اس وقت مولا نے یہی فرمایا تھا کہ دیکھو اس کے مقدر کے اندر دو درہم لکھے ہوئے اور اس کو وہ ملتے، میرا دل بھی یہ چاہ رہا تھا کہ جب میں مسجد سے نکلوں تو اس کو انعام کے طور پر دو درہم دوں، وہی دو درہم اس کو ملے، لیکن خود اس نے اپنی جلد بازی سے، عجلت سے اور تاخیر نہ کرنے کی وجہ سے، صبر نہ کرنے کی وجہ سے حلال چیز کو حرام چیز کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیروں کو جلایا جا رہا ہے، ذرا یہ ٹھہرتے، ذرا اللہ کے راستے میں کوشش کرتے تو ان کو حلال طریقے سے وہ چیز ملتی، ذرا انہوں نے کاہلی اور سستی کی وجہ سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا۔ پیغمبر اسلام ان مناظر کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ آسمان کے پہنچے، حبیب میں اور محبوب میں راز و نیاز کی باتیں ہوں، اس مقام پر پیغمبر نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تحمل علینا اثرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ بار الہ اگر ہم کوئی خطا کریں، بار الہ اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے مواخذہ نہ کرو، ہم کو معاف کر دینا، لا تحمل علینا اثرا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملته علی الذین من قبلنا جس طرح تو نے مجھ سے پہلے کی امتوں کے اوپر ڈالا تھا، ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به اور ہم پر ایسا بوجھ اور ایسی ذمہ داری نہ ڈال جس کو ہم نہ اٹھا سکے، واعف عنا ہم کو معاف کر دے، واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، ورحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا حاکم ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین کافرین کے خلاف ہماری مدد کر۔ پیغمبر اسلام جا رہے ہیں خدا کے پاس، دعا یہ کرتے ہوئے پہنچے اور ایک مرتبہ رحمت الہی نے پیغمبر اسلام کی دعا کو قبول کر لیا، پیغمبر اسلام تمام کی تمام باتوں کو پورا کیا گیا اور اس طرح سے پورا کیا گیا کہ خود پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ان امتی تسعت و اشیاء ہیں، لیلہ معراج میں جب بھی کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے پاس، ایک رشتے دار کے پاس جاتا ہے تو کوئی ہدیہ دیتا ہے، کچھ لے کے آتا ہے، پیغمبر اسلام گئے دعا کا ہدیہ لے کے گئے کہ خدا کے نزدیک سب سے بہتر ہدیہ دعا ہے، اس سے زیادہ خدا کو کوئی چیز مطلوب نہیں، اور لے کر آئے اپنی امت کے لیے، روپیہ ان امتی تسعت و اشیاء، میری امت سے نو چیزوں کو معاف کر دیا گیا جو پہلے کی امتوں پر واجب تھی، میری امت سے ان نو چیزوں کو معاف کر دیا گیا۔ اب ذرا پہلے کی امتوں کی حالت کو دیکھو، تفسیر صافی کے اندر 11 باتیں لکھی ہوئی کہ جو مسلمانوں سے پہلے دوسری امتوں پر واجب مسلمانوں کے لیے ان کو ایک دم سے معاف کر دیا گیا، شب معراج کی برکت اور پیغمبر اسلام کی دعا کی فضیلت کی وجہ سے۔ پہلی بات کہ جو ہر ماہ قبل امت کا مسلمانوں سے پہلے ہر امت کے اوپر جو چیز واجب تھی، پہلی بات اس کے اندر یہ تھی کہ اگر کوئی شخص بھولے سے کوئی کام کر لے تو وہ قابل معافی نہیں تھا۔ اگر ایک مرتبہ پیغمبر نے مسئلہ بتا دیا اور اس کے بعد کسی نے سنا یا نہ سنا، بھولے سے کوئی کام کر لیا، قابل معافی نہیں تھا۔ روزے کی حالت میں بھولے سے کسی نے کھا لیا تو روزہ اس کا باطل ہو جاتا ہے۔ اسلام پہلی مسلمانوں کے اوپر یہ پہلی رحمت کہ اگر بھولے سے کوئی کام کر لو گے، بھول کی حالت میں کوئی کام کر لو گے، مسلمانوں کے سے معاف کر دیا۔ دوسری امتوں کے اوپر. یہ مشکل تھی کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے تو اب اس کپڑے کو پاک کرنے کا صرف ایک طریقہ یہ کہ اتنے حصے کو کاٹ کے پھینک دو جتنا حصہ نجس ہوا. یہ اپنے آپ کو نجاست سے بچاؤ اور یہ اپنے کپڑے کے اس ٹکڑے کو کاٹ کر پھینک دو جو نجس ہوا. لیکن مسلمانوں پر یہ احسان کہ مسلمانوں کو یہ سہولت دے دی گئی, تم اپنے کپڑے کو پانی سے پاک کر سکتے. تیسری چیز جو ماقبل کی امتوں پر واجب تھی, چھٹے امام کی ایک حدیث ہے جس کو خلاصتاً بیان کیا جا رہا ہے. تیسری چیز جو پہلے کی امتوں پر واجب یہ تھی کہ ہر نبی نے جہاں جہاں لوگ ایمان لائے ہر جگہ ایک خاص مقام مقرر کر دیا جس کو ہم مسجد کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی. آپ اپنے کام سے 50 میل دور گئے, نماز کا وقت آیا, واجب یہ ہے کہ وہاں سے اسی خاص مقام میں آئیں کہ جہاں پہ نماز کا جو مقام پیغمبر نے مقرر کیا. اس کے علاوہ اپنے گھر میں راستے میں کسی کے گھر میں پڑھنے کا اختیار نہیں تھا. لیکن یہ رحمت کی خدا تھی پیغمبر اسلام کی امت پر کہ جو علت الارض کلھا مسجدا لامتک وترابھا طہورا, شب معراج خدا نے اس کو یہ دو تحفے کہ میری امت کے لیے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا. جہاں دل چاہے نماز پڑھو, اپنے گھر پہ پڑھو, غیر کے گھر پہ پڑھو, مسجد میں پڑھو, امام بارگاہ میں پڑھو, کسی مقام پہ پڑھو, یہ رحمت. وترابھا طہورا, اور دوسری آسانی یہ کہ اس سے پہلے کی امتوں میں کپڑا نجس ہو جائے کاٹ دو. کپڑے کے علاوہ کوئی چیز نجس ہو جائے سوائے پانی کے پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں, لیکن تراب و ہاتھ طہورا میرے لیے ایک آسانی یہ کر دی کہ زمین کو میری تمام امت کے لیے مسجد بنا دیا اور زمین کی مٹی کو میری امت کے لیے پاک کرنے کا ایک طریقہ بنا دیا جو آگے چل کر 10 یا 11 چیزیں ہوں. تو پہلی چیز بھول کی معافی نہیں, مسلمانوں کے لیے معافی. دوسری چیز اگر نجس ہو جائے کپڑے کو کاٹ دو مسلمانوں کے لیے, یہ آسانی کہ کپڑے کو نہ کاٹو بلکہ پاک کر دو. تیسری چیز جہاں دل چاہے نماز پڑھ لو. چوتھی چیز مٹی کے ذریعے بھی پاک کرنے کا اختیار دے دیا گیا کچھ چیزوں کو. پانچویں چیز کہ جو پہلی امتوں پر واجب تھی 50 نمازیں دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 50 نمازوں کا پڑھنا ضروری تھا. اس امت کے لیے یہ آسانی کہ 50 کے بدلے سے 5 نماز, اور وہ 5 نمازیں بھی ایسی کہ خود پیغمبر اسلام کی حدیث کہ میرے لیے 5 نمازیں قرار دی گئی, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی رہنا کہ ان 5 نمازوں کا وہی ثواب ملے گا جو 50 نمازوں کا ثواب ہے. ثواب میں کوئی کمی نہیں, تعداد میں کمی کر دیتے. اس مقام پر ایک چیز کا تذکرہ, ایک روایت یہ ہے پیغمبر اسلام 50 نمازیں لے کے اترے, جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی, پھر چڑھے پھر اترے پھر چڑھے پھر اترے. یہ روایت اور یہ حدیث ہمارے اپنے اصول کے مطابق بالکل غلط ہے. نہ پیغمبر اسلام ایسا کام کر سکتے ہیں اور نہ کسی بھی پیغمبر کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ ایک مرتبہ حکم الہی آنے کے بعد اس طرح کا کام کرے. ابتدائی سے 5 نمازیں واجب قرار دی گئی تھی جن کو لے کر پیغمبر براہ راست اترے اور اس کے ساتھ 50 نمازوں کا ثواب. 12 چیزوں میں سے یہ 5 چیزیں ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 1 گھنٹہ پورا ہو. ابھی یہ روایت چل رہی ہے, 7 اور احسانات جو آپ دیکھیں گے, اور باقاعدہ اس میں 7واں اور 8واں احسان تو ایسا ہے انسان اگر اس کو بھی سننے کے بعد ایک مرتبہ خدا کی عظمت کا اعتراف نہ کرے تو اس سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد 9 چیزوں کی تھوڑی تشریح, کیونکہ اب وقت کافی کم رہ گیا ہے, تھوڑی تشریح کہ جو پیغمبر اسلام کی امت میں سے معاف کی گئی اور اس میں کتنی عجیب عجیب چیزیں ہیں کہ جو معاف کر دی گئی. اور اس کے بعد وہ روایت کہ اگر انسان کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ خدا نے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ عین ایمان, اس کی تشریح, اور اس کے بعد وہ 53 یا 54 چیزیں جو جنت کے دروازے پہ لکھی. آج کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو گیا اس لیے مجبوری ہے, انشاءاللہ آئندہ اگرچہ معراج کا سلسلہ کافی آگے بڑھ چکا ہے اور کافی تاخیر ہو چکی ہوگی, اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی فرمائش بھی پہنچی تھی کہ ان کے امتحان ہونے والے ہیں, آج تو 7 تاریخ سے 14 تاریخ ہوگی, اس سلسلے کو نہ چلایا جائے ابھی, لیکن کیونکہ اس سلسلے کے اوپر آپ سے وعدہ ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ اس کو ہر صورت میں آگے پایا تقسیم تک پہنچایا جائے گا. جو نہ سن سکیں تو بعد میں اس کو سن سکتے ہیں, ان کے لیے یہ آسانی ہے. بہرحال انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے پر ہے, اور اس کے بعد معرفت امام کا عملی پہلو جو 14 شعبان کی تقریر ہے. اس کے شعبان میں ایک انتہائی اہم موضوع راز کا افشا ہے, آپ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے.